ایک خط لکھا کہ وہ امام خمینی کے گرد جمع رہیں، مگر شہید صدر کے بعض شاگردوں نے ان سے گزارش کی کہ وہ امام خمینی کی تحریک کی حمایت سے باز رہیں، کیونکہ ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ تحریک کس قدر اسلامی ہے اور امام خمینی کس حد تک اس پر اثر رکھتے ہیں، یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ ایک طالب علم نے اپنے خط میں شہید صدر سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور آپ دور ہیں، اور جن باتوں کو حاضر جانتے ہیں ان کو غائب نہیں جانتے، لیکن سید باقر الصدر خطوط لکھنے اور ان کے تقسیم کرنے پر مصر رہے اور فرمایا،
جو لوگ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میں انقلاب اسلامی کے حوالے سے غیر جانبدار رہوں، کیونکہ یہ بات عراقی حکومت کو اچھی نہیں لگتی، اور دوسری طرف یہ بات عراقی مرجعیت کے حق میں بھی ہے، لیکن وہ حقیقت حال نہیں جانتے، اس لیے کہ مرجعیت اور پورے نجف پر واجب ہے کہ وہ انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے مناسب موقف اختیار کریں۔ طول تاریخ میں شیعہ مجتہدین کا ہدف کیا تھا؟ کیا زمین پر حکم الہی کا نفاذ نہ تھا؟ بس اب امام خمینی کی مرجعیت نے اس ہدف کو پورا کر دیا ہے، بس مجھے کوئی چیز بھی انقلاب اسلامی ایران کی حمایت سے اور اس کے متعلق درست موقف اختیار کرنے سے نہیں روک سکتی، بے شک اس کے بدلے مجھے جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔
امام خمینی کی جلاوطنی کے بعد تہران واپسی اور حکومت اسلامی کے قیام سے صرف چند دن قبل سید باقر الصدر نے اسلام انسانیت کی رہبریت کے نام سے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کا ایک سلسلہ لکھنا شروع کیا تھا، جو سید باقر الصدر کے ان خوابوں کی تعبیر تھے جو انہوں نے ایک مضبوط اسلامی حکومت کے قیام کے متعلق دیکھے تھے، اور ان کتابچوں کے سلسلے کا پہلا حصہ فقہی تناظر میں جمہوریہ اسلامیہ ایران کا دستور تھا، اور یہی کتابچہ آج اسلامیہ جمہوریہ ایران کے دستور کی تشکیل کے لیے ایک بنیادی مرجع اور مصدر ٹھہرا۔ وقد شکل هذا الكتيب مرجعا
اساسا في كتابة دستور الجمهورية الإسلامية۔ میں ایران میں تھا جب آقا خمینی فرانس سے تہران پہنچے، میں مزید دو تین دن وہاں رہا اور پھر واپس لبنان آیا۔ میں نے ایک خط آقا خمینی اور سید صدر کی خدمت میں بھیجا جو ایران کی تازہ صورتحال پر مشتمل تھا، اور سید صدر نے کتابچہ ہمیں ارسال کر دیا بغیر اس کے کہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہو، اور اس کتاب کی ابتدا میں ایک سوال لکھ دو جو یہ ظاہر کر دے کہ آپ اور لبنان کے بعض طلاب نے اس کتاب کو لکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی اجازت سے سوال کے الفاظ بنائے اور کتابت اور طباعت کے لیے دے دیا۔ ہم سید مہدی شمس الدین اور لبنان کی سیاسی اور عملی شخصیات کے ساتھ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ایران گئے، اور آقا خمینی اس وقت مدرسہ علوی میں تھے۔ ہم نے اس کتاب کے پانچ نسخے لیے تھے، ان میں سے ایک نسخہ آیت اللہ رفسنجانی کو دیا جو اس وقت وزیر داخلہ تھے، اور ایک نسخہ آیت اللہ بہشتی کو دیا، اور ایک نسخہ مہدی باشگان کو دیا۔
ملت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد
باقر الصدر کا خواب پورا ہوا. امام خمینی ایران میں اسلامی انقلاب کے قیام میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت شہید سفر نے ایک ایسا کام کیا جس کی نظیر تاریخ مرجعیت میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے. آپ نے اپنے شاگردوں کو اپنی تقلید کی بجائے امام خمینی کی تقلید کی طرف دعوت دی.
میں نے سید صدر کو یہ کہتے کئی دفعہ سنا کہ اگر امام خمینی مجھے اپنی حکومت میں ایران کے کسی بھی گاؤں میں ایک دینی عالم کے فرائض انجام دینے کی پیشکش کریں تو میں قبول کروں گا. یہ بات اسلامی انقلاب کے ساتھ ان کی محبت اور قلبی لگاؤ کی عکاس ہے. پھر آپ نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے امام خمینی کی تائید میں کئی پیغامات ارسال کیے. اس وقت اس طرح کوئی پیغام بھیجنا انتہائی خطرناک عمل تھا اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی تھی.
میرے خواب حقیقت بن گئے اور بات سچ ثابت ہو گئی. افکار و نظریات ایک آتش فشاں کی طرح مستکبروں کے سروں پر برس پڑے، اور وہ یہ کہ اس سرزمین پر حق اور اسلام کی حکومت ہو، اور یہ بات ایران کی سرزمین پر حق ثابت ہوئی جہاں استعمار کے ناپاک منصوبے خاک میں مل گئے. یہ بات بھی واضح کر دوں کہ مرجعیت امام خمینی کہ جس نے آج کے دور میں اسلام کو ایران میں عملی طور پر مجسم کیا ہے، اس کے گرد جمع ہونا، اس کے ساتھ مخلص رہنا اور اس عظیم وجود یعنی امام خمینی اور اس کے هدف کی حفاظت کے لیے خون کے آخری قطرے بھی بہا دینا ضروری ہے.
ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سید باقر الصدر نے حکومت بعث کے ساتھ کھل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلح مقاومت کی اجازت دے دی، اور جو شخص صدام کو قتل کر سکے اس کے لیے اس کے قتل کو جائز قرار دیا.
اس مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر ابتدا میں سید صدر نے یہ بات اپنے طلاب اور خواص تک محدود رکھی، اور پھر مجبور ہو گئے کہ عمومی فتویٰ صادر کریں کہ بعض پارٹی کے ساتھ
اپنے بعد نائب قیادت کے متعلق بہت سوچتے تھے، لیکن یہ نیابت تشکیل نہ پا سکی کیونکہ بعض اراکین حزب کچھ وجوہات کے سبب اسے قبول نہ کر سکے، اور اس طرح کے مسئلے میں سید تنہا رہ گئے. کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، نہ ہی کوئی مرجع ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا، اور نہ ہی کوئی عام آدمی. عراقی عوام میں سے سینکڑوں کو جیل جانا پڑا، ہزاروں کو زندہ درگور کیا گیا، اور وہ یتیموں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. کوئی قائد نظر نہیں آ رہا تھا.
سترہ جولائی سن 1979 کو صدام نے عراقی صدر احمد حسن بکر کو اقتدار سے ہٹا لیا اور رسمی طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. ابتدا میں صدام کی نیت سید باقر الصدر کے قتل کرنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے سید صدر کی حمایت حاصل کر سکے، اور اس سلسلے میں اس نے کئی وفود بھی سید باقر الصدر کے پاس بھیجے تاکہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، جبکہ سید صدر نظر بندی میں تھے.
صدام کے بھیجے نمائندوں نے کہا کہ اگر آپ صرف یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا امام خمینی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر یہ کہ کسی موقف میں ہماری حمایت کریں جبکہ ہمارے پاس ایسے مواقف ہیں کہ جو دین کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتے، آپ صرف کسی بھی اخبار میں انٹرویو دیں اور ان میں سے کسی ایک مطالبے کو مان لیں، تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ صدام خود آپ کے گھر میں آپ سے ملاقات کرنے آئے گا، اور اس ملاقات کو ٹیلی ویژن پر نشر کیا جائے گا. اور صدام کے نزدیک یہ سب سے بڑی پیشکش تھی کہ سید صدر سے عراق کا صدر ملاقات کے لیے آیا ہے. لیکن سید صدر نے ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے. سید صدر نے اس پیشکش کو کیوں ٹھکرایا؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک حقیقی قائد تھے. ہم نے عرض کی سیدنا یہ مطالب سادہ سے ہیں اور ان میں سے کسی کو مانا جا سکتا ہے. تو سید صدر نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ جوان اسلام کی خاطر اپنا خون پیش کریں اور میں خود کو بچا لوں. یہ کہاں کی معقول بات ہے کہ ہم جوانوں کو انقلاب کی دعوت دیں اور انہیں شہید کیا جائے لیکن مجھے شہید نہ کیا جائے.
اپنے بعد کی قیادت کے معاملے میں مایوسی کے بعد سید صدر کو احساس ہوا کہ اب کوئی عملی کام ممکن نہیں رہا. بس آپ کے دل میں آہستہ آہستہ شہادت کا احترام بڑھتا گیا, جس کا اظہار آپ نے شیخ نعمانی کے سامنے کیا کہ اب شہادت ہی واحد راستہ ہے جو بچا ہے. شیخ نعمانی کا کہنا ہے کہ سید صدر کی صحت آہستہ آہستہ بگڑتی گئی اور وہ شدید کمزور ہو گئے اور ہر وقت غمگین رہتے تھے, اور ان دنوں میں ہر وقت یا تلاوت کرتے یا تسبیح کرتے پائے گئے, اور آخری ایام میں روزے سے رہا کرتے تھے. اور شیخ نعمانی کوشش کرتے تھے کہ اسلامی تحریک کے متعلق کوئی موضوع چھیڑیں تو سید صدر جواب میں ایک مسکراہٹ چہرے پر لا دے. اور اس وقت اور ان حالات میں سید باقر الصدر نے اپنے شاگردوں کے نام ایک وصیت اپنی آواز میں ریکارڈ کرائی.
السلام علیکم ایها الاحبه, من ابیکم البعید عنکم بجسمه.
السلام علیکم اے میرے عزیزو, تم پر سلام اس باپ کی طرف سے جو جسمانی طور پر تم سے دور ہے لیکن اس کا قلب تمہارے بہت قریب ہے. جس کی روح کی گہرائیوں میں تم بستے ہو اور اس کی تمام یادوں میں صرف تمہارا ہی ذکر ہوتا ہے, اس لیے کہ تم ہی اس کی تاریخ, اس کے ماضی کی زندہ اور چلتی پھرتی تعبیر ہو, اور اس کے حال و حاضر کا تسلسل اور مستقبل کی ایک بڑی امید ہو. اے میرے عزیزو, اے گروہ وفا و اخلاص و محبت, میں شدت سے تمہاری کمی کا احساس کر رہا ہوں اور تمہاری نصرت و مدد کی ضرورت بڑھ چکی ہے.
سید باقر الصدر نے اپنی شہادت سے چند دن قبل اپنا آخری فتویٰ جاری کیا کہ جس میں حکومت عراق کے ایران پر حملے کی صورت میں کسی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا گیا. نظر بندی کے ایام میں یہ وہ واحد فتویٰ تھا جو عوام تک رسائی حاصل کر سکا تھا, اور یہی فتویٰ سبب بنا کہ صدام سید باقر الصدر کے پھانسی کے آرڈر پر دستخط کرے. 5 اپریل 1980 بوقت دوپہر 2:30 بجے سید محمد باقر صدر کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا. آپ کو بغداد میں ایجنسیوں کے دفتر میں لے جایا گیا, اور دوسرے روز آپ کی ہمشیرہ بنت الہدا کو بھی گرفتار کر کے بھائی کے ساتھ قید کر دیا گیا.
شہید صدر کی شہادت کے بارے میں کافی باتیں عام ہیں, لیکن جو بات میرے نزدیک موثق ہے اور جس کے بارے میں کافی تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ صدام بارز